الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہوئے بھی، اپنے پہلو پہ بھی. محترمہ بہن ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، عزیز گرامی اور بہنوں، اللہ کے ذکر کے بارے میں اور معاملات کی طرح ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی ایسی اشکال اور ایسی صورتیں جو اسلام یا کتاب و سنت میں کسی طرح قابل برداشت نہیں، اور بعض لوگ سرے سے ذکر کی اہمیت سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہوئے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری ذکر کے لیے قائم کرو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو ذکر قائم ہو گیا. اب پانچ وقت نماز ادا کر لینے کے بعد کس ذکر کی بات کرتے ہو؟ کسی ذکر کی ضرورت نہیں. میں نے اسی لیے اپنے گفتگو کا آغاز اس آیت سے کیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو اجرو قرآن یہ ثابت ہوا کہ نماز ذکر کی بہترین شکل تو ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا ہوگا. سارا کچھ وہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان دو بنیادی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک بیماری تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوتا اللہ کی ذات کا، رسالت مآب کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کا. وہ تشکیک، سکیپٹسزم کا شکار. دوسری بیماری یہ ہے کہ اس کو ایک درجے میں ایمان اور یقین تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جسے درست سمجھتا ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتا، اور جسے غلط سمجھتا ہے اس سے بچ نہیں پاتا. اس کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں، جسم، اس کی صلاحیتیں، اس کی سوچ، وہ اس کے عقیدے کا ساتھ نہیں دیتی. ایک غلط کام کو غلط سمجھتے ہوئے وہ کرتا ہے، ایک صحیح کام کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ سر انجام نہیں دیتا. وہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ دو بیماریاں ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان دو بیماریوں کا واحد علاج اللہ کا ذکر ہے. سعودی عرب ٹیلی ویژن پہ میری ایک گفتگو ہوئی جو کہ بعد میں بہت مار کا آرا شمار ہونے لگی. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں بدنیت نہیں ہوں، میں نیک نیتی سے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا، مجھے یقین نہیں آتا، میں مسلسل شک میں مبتلا ہوں، ایمان میرے دل میں اترتا نہیں۔ تو میں نے جواب میں انہیں کہا کہ بھئی میری کتاب پڑھ لو، وہ تو 400 صفحے کی ہے، وجود باری تعالی اور توحید۔ اس لیے کہ ایک عرصہ میں بھی تشکیک میں مبتلا رہا ہوں، تو میں نے اپنی بیماری کا علاج جو بھی جیسے بھی کیا وہ میں نے لکھ دیا، لیکن وہ ایک لمبا علاج ہے، میں تمہیں ایک فوری علاج بتا دیتا ہوں، وہ علاج کرو اور پھر مجھے اطلاع کرو۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو کے وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کو پکارو، بالکل اسی طرح جیسے کسی کے دروازے پہ جا کے کوئی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے یا دروازے سے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے کہ میاں فلاں، تو اگر وہ ہوگا تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھے گا تمہاری پکار کا، تمہاری دروازے کھٹکھٹانے کا جواب دے گا، اور اگر وہ جواب دے دے تو مجھے بتا دینا، اور اگر جواب نہ دے تو مجھے گریبان سے آ کے پکڑ لینا۔ کیا ایسے ہی ایک تم نے جھوٹا خدا گھر رکھا ہے اس کا شور مچائے پھرتے ہو؟ میں 1 مہینے کی مہلت میں تمہیں دے دیتا ہوں، 1 مہینے میں روزانہ بیٹھ جاؤ، زیادہ نہیں 15-20 منٹ روزانہ تم اس کو دل کی گہرائی سے پکارو، اللہ یوں کہو، اگر وہ جواب دے دے، کیا جواب دے گا یہ تم بتاؤ گے، میں نہیں بتاتا ہوں، تو اس کا کوئی 20 ہی دنوں میں جواب آ گیا اور اس نے مجھے لکھا کہ اللہ نے مجھے ایمان عطا فرما دیا اور مجھے اللہ تعالی نے اپنا اتنا قرب عطا فرما دیا ہے اور اتنی اپنی محبت عطا فرما دی ہے کہ اب شک کی گنجائش نہیں رہی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان یقین وہ منطق سے فلسفے سے نہیں آتا، فلسفے کے راستے سے آپ زیادہ سے زیادہ جس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس از مور پروبیبل، ہاں غالباً ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، اغلباً یہی ہے۔ منطق، تعقل، تدبر آپ کو موسٹ پروبیبل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ پروبیبلٹی سے زیادہ آگے کسی اور سرحد میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو کہ آپ کو ایمان، یقین، کنوکشن عطا کرتی ہے وہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی سامنے آپ کو کھڑا ہوا نظر آ جائے، مشاہدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اور وہ آپ پہ اپنی رحمت کا چھینٹا برسا دے اور اس کو آپ محسوس کریں، اور اتنا واضح طور پہ محسوس کریں جیسے کہ آپ سردی میں بیٹھے ہوئے آگ کے سامنے محسوس کرتے ہیں، اس کی گرمی کو محسوس کرتی ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں آتی ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں آئی ہیں، اس کی رحمت، اس کا فیضان، اس کی محبت، اس کے الطاف، کوئی اتنی پھیکی چیز تو نہیں ہے، کوئی اتنی بے اثر چیز تو نہیں ہے کہ آدمی اس میں بھی پھر شک میں ہی پڑا رہے کہ پتہ نہیں اس کی محبت ہے یا نہیں ہے. وہ تو اس قدر بے قابو کر دیتی ہے کہ آدمی پھر جان دینے کو تڑپتا ہے. وہ تو انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے. یہ جو ایک شخص ابراہیم بن ادھم یہ تخت کو تاج و تخت کو لات مار کے ایک طرف ہو گئے, یہ کوئی پاگل آدمی تو نہیں تھا. یہ جو مجدد الفسانی نے کہا کہ مجھے یار ضرورت نہیں ہے اس بادشاہت بادشاہ جہانگیر کو چلنے دو, کرنے دو اس کو بادشاہت, اور توبہ اس کو صرف کروا دینا. بہاوت خان سے کہا انہوں نے, تخت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ جو ایک شخص کے سینے میں نیزہ آر پار ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ساری کیفیات آپ اگر محسوس کریں تو یہ لین دین کی کیفیات ہے, یہ انٹر ایکشن ہے اللہ تعالی کے ساتھ, ایک تعلق, اور ایسا تعلق جس میں باقاعدہ لین دین ہو رہا ہے, جس میں بندہ اس کو جب اللہ کہتا ہے تو وہ لبیک یا عبدی کہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے. اور کیوں محسوس نہ کرے جبکہ اس کے آنسو ہی تھمنے میں نہ آئیں. اس کی وہ اللہ کا نام لے اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کوئی ہے جس نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے. یعنی سب چیز ہم محسوس کریں, ایک محبت کا ہمیں ادراک نہ ہو کہ کوئی ہم سے محبت کر رہا ہے, اسی کا ہی پتہ نہیں چلے گا ہمیں. اس لیے ایک ایسا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے جس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے, اور اسی کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے. دوسری بات, عقیدہ اور عمل کا تضاد. یہ بیماری بہت عام, بہت زیادہ ہم میں سے اکثر اس کا شکار ہیں. قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے پھر نیک عمل کے اندر انہوں نے برے عمل بھی ملا دیے, سب گڑبڑ کر دی, ایک کھچڑی پکا رکھی ہے, انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی, نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر, ایک روز عجیب و غریب تماشا بنی ہوئی ہے شخصیت, ادھر بھی کام چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے, رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, صبح انگریز بہادر کے کہنے پہ کعبے پہ گولیاں بھی برسا رہے ہیں. سپلٹ پرسنالٹیز, تضادات کا شکار. یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے اور اس پہ میں زیادہ وقت لگاؤں گا. بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت, اس کے فکر, اس کے سوچ, اس کے جذبات, اس کے ارادے, پھر اس کے آگے پروگرام, پھر اس کے اعمال, سب پہ چار عوامل اثر کر رہے ہیں. فور فیکٹرز. دو عوامل اندر ہیں, دو عوامل باہر ہیں. اندر دو عوامل ہیں, ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں, ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی, وہ نفس جو برائی پہ اکساتا ہے. اندر ہی ایک دوسرا اور عامل ہے, اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں, وہ ملامت گر نفس, وہ جو برائی پہ ملامت کرتا ہے نیکی پہ اکساتا ہے, اس کو آپ عام زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں. یہ دو اندر ہی اندر ہیں, ان کی ہمیشہ اندر لڑائی رہتی ہے. اندر ہی اندر کبھی غزوہ بدر ہو جاتا ہے اور کبھی اندر ہی اندر سکوت غرناطا ہو جاتا. دو عوامل باہر ہیں جس طرح سے اندر نفس امارہ ہے، ایسے ہی باہر نفس امارہ کی اطاعت کرنے والا ایک گروہ ہے اور ان کا سرغنہ شیطان ہے. شیاطین من الانس والجن. اسی طرح سے ایک اور گروہ ہے باہر کی دنیا میں جو نیکی پہ اکسانے والے لوگ ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، انبیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں، اور اہل اللہ اور مشائخ، مفسرین، محدثین، مبلغین، یہ ساری ایک جماعت ہے. باہر کی دنیا میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری اندر کی لڑائی، اس میں اگر ہم غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ادارے قائم کریں گے جیسے الہدا آپ نے قائم کر رکھا ہے، پھر آپ انبیاء کی اتباع کی طرف بڑھیں گے، بڑھائیں گے، ایک دیوانگی کی کیفیت ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی ماحول کی، کون کیا ہے، کون کیا نہ، کچھ نہیں لگے، ایک دھن ہے، جینا اسی کی راہ میں ہے، مرنا اسی کی راہ میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، عبادتیں، جینا، مرنا، سب اللہ کے لیے. اور اگر اندر ہی اندر سکوت غرناطہ ہو گیا ہے، سکوت ڈھاکہ ہو گیا ہے، تو پھر جتنے شیاطین انس و جن ہیں ان کے تتبع میں، ان کے گروہ میں ہم پھنس جائیں گے. تو یہ دو عوامل باہر ہیں، دو عوامل اندر ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے اصل دشمن دو ہیں، دو خیرخواہ ہیں، دو دشمن ہیں. ایک خیرخواہ ہے نفس لوامہ اندر، اور ایک خیرخواہ ہے باہر، انبیاء کرام، حزب اللہ. دو دشمن ہیں، ایک اندر نفس امارہ اور ایک شیطان باہر ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ عدو مبین کہتا ہے، کھلا ہوا دشمن، وہ جس نے کہ اعلان جنگ کر رکھا ہے، جس نے کہ مہلت مانگ رکھی ہے ہمارے بارے میں کہ اس وقت تک کے لیے مہلت دو، میں اس کو ذرا بتا دوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا چیز ہے جس کے لیے مجھے ذلیل کیا گیا ہے. جس نے ہمارے لیے مہلت مانگ رکھی ہے اس نے اعلان جنگ کر دیا. لیکن ایک اندر ہی اندر ہے ففتھ کالمنسٹ، جو کہنے کو اپنا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا سیلف ہوں، میں تیری ذات ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، لیکن بہت جھوٹ بولتا ہے. سب سے بڑا مکار اور دغا باز وہی ہے. یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کو بھی جس چیز نے ذلیل کیا وہ بھی اس کا نفس ہی تھا. یہ ففتھ کالمنسٹ ہے، یہ اپنا بن کے دغا دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خیالات، خواطر جنہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے خیالات میں پھر آہستہ آہستہ ربط پیدا ہوتا ہے. باہر سے شیطان وساوس ڈالتا ہے اس کو اور راستہ دکھاتا ہے، تقویت کرتا ہے، اور یوں گمراہی کے خیالات چھوٹے چھوٹے آپس میں ملتے ملتے اندر ہی اندر ایک فلم چلنے لگتی ہے، ایک تصویر بننے لگتی ہے گناہوں کی، اور گناہوں کی تزئین ہونے لگتی ہے. گناہوں کو، گندی چیزوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. طاغوت کی، شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ گندگی کو آب زمزم بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن شراب کی تعریف میں جتنے اشعار کہے گئے ہیں اتنے آب زمزم کی تعریف میں نہیں کہے گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھ لیں دیوانوں کے دیوان بھرے رکھے ہیں، وہ جو کہ نجس ہے، گندگی ہے، جس کے سونگھنے سے قے آتی ہے۔ میں کالج میں تھا، ہمارے ایک دوست تھے، بیچاروں کو پینے کی عادت تھی، تو ایک دن وہ وسکی لے کے آ گئے، آ کے وہ بوتل میرے آگے رکھ دی۔ میں نے بوتل کو اٹھایا، اس کو غور سے پڑھا، پہلی مرتبہ میں نے وہ بوتل دیکھی تھی۔ میں نے بوتل رکھ دی، اٹھ کے جانے لگا۔ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، آج تھوڑی سی پی لو۔ میں نے کہا بھی آتا ہوں۔ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا باتھ روم تک جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیوں، میں نے کہا ہاتھ دھو تو لوں۔ کہنے لگا بھائی تو ملا کے ملا رہے۔ میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا اس گندی بوتل کو، پہلے ہاتھ دھو لوں پھر آ کے تم سے بات کرتا ہوں۔ لیکن انسان کی گمراہی کا دیکھیے کہ شراب کی تعریف میں لمبی لمبی داڑھی والے شاعروں نے، ریاض خیر آبادی، اس کی داڑھی دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری شاعری جو ہے شراب پہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا بالله۔ یہ کیا ہے کہ گندگی کو اتنا حسین بنایا جاتا ہے کہ انسان پھر اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح، پروگرام بناتا ہے، ارادے بناتا ہے، پھر ان ارادوں کو پختہ کیا جاتا ہے انہی خواطر کے ذریعے سے، اور یہ پھر عمل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یوں یہ دو بڑے بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ ان دشمنوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو تجزیہ کیا گیا ہے اور احادیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الشیطان یجری من بنی آدم مجرا الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرنے لگ جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے۔ اذا غفل اذا ذکر خنس، اذا ذکر اللہ خنس، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دبک کے بھاگ جاتا ہے۔ واذا غفل، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وسوسہ، تو وہ آ کے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خواطر، چھوٹے چھوٹے خیالات، یوں کر کے تو دیکھیں یار اس میں بڑا مزہ ہے، اور اس میں تو بہت ہی لذت ہے۔ یہ کہ وہ شیطان جو ہے انسان کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرتا رہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وہ مَن یَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پہ ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد فرمایا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا، اور غلبہ پاتے ہی پہلا کام کیا کیا، انساهم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا، اللہ کا ذکر ان سے چھین لیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ سب شیطان کا گروہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک دشمن دوسرے دشمن پہ جب غلبہ پاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈس آرم کرتا ہے، اس کے پاس اگر پستول ہے اس کی تلاشی کو پستول لے لیتا ہے، اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، چھری ہے، کوئی ریوالور، جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے وہ ڈس آرم کرتا ہے۔ فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب غلبہ پا لیا، انساہم فانساہم ذکر اللہ، اور غلبہ پاتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اللہ کے ذکر سے انہیں غافل کر دیا، جو اصل اسلحہ ہے جس سے کہ وہ شیطان پہ حملہ کر سکتا تھا، وہ اللہ کا ذکر ہے، اسے غافل کر دیا، چھین لیا وہ اسلحہ. یہ میں نے شیطان کے بارے میں عرض کیا. ایسے ہی نفس کا علاج بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، زنگ میل کچیل ہر چیز پہ پڑ جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو آپ فرمائیں کہ دلوں کو، نفوس کو صاف کرنے کی جو چیز ہے، اس کو سیکل کرنے کا جو آلہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا ذکر بھی کیجول نہیں بلکہ دوامی، ہر لمحہ ہر گھڑی. ذکر کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اجرو قرآن، اصل ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس میں تدبر اور تذکر کرنا. تدبر کے مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا اور اس کے معنی میں غور کرنا. تذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کواڑ کھول کے رکھنا اور اس سے یوں نصیحت حاصل کرنا کہ جو جو سمجھ میں آتا جائے زندگی اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں. یہ دو چیزیں تدبر اور تذکر کہلاتی ہیں، اور یہ تلاوت قرآن کے اصل آداب ہیں. قرآن مجید نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ ان کی آیات میں، اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں اور عقل والے تذکر سے کام لیں، اس سے عمل نصیحت حاصل کرے. اصل ذکر تو ہے یہ. اب ذکر کی کئی شکلیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. جو اشکال حضور سے ثابت ہیں وہ تو سنت کہلائیں گی، وہ تو دین کا حصہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو بعد میں ہم نے گھڑ رکھی ہیں، بعد میں صوفیاء کرام نے ذکر کے اسباق متعین کیے ہیں، میں اسے ان کا اجتہاد قرار دیتا ہوں، اور اس ان کا درجہ جو ہے کہ صاحب یہ لطیفہ قلب ہے، یہ لطیفہ روح ہے، یہ لطیفہ نفس ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، فلاں فلاں، اور یہ سب اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ جو درجہ دیں گی وہ اہل اللہ اور صوفیہ کے اجتہاد کا درجہ ہے، اور اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دین کا جز قرار نہیں دیا جا سکتا. اب لوگ ہیں وہ سانس لیتے ہیں، گہری سانس اونچ لے کے زور سے وہ کرتے رہو میاں، لیکن اگر تم یہ کہو گے کل بیٹھ کے کہ یہ دین کا جز ہے تو ہم تو پھر ڈنڈا لے کے آ جائیں گے، ہم تو کہیں گے تم بدعت کر رہے ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں، ان کو زیادہ سے زیادہ درجہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن دین کا جز نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ ڈائٹنگ کر لیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حکیم سعید صاحب نے مجھ سے کہا کہ گائے کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگا حرام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے لگا آپ کے لیے حرام ہے، شرعاً حرام ہے. اب وہ ان کا اجتہاد ہے اور میری ذات کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہہ رہے تھے. حرام اس لیے کہ اگر میں کھاؤں گا تو اس سے جو تکلیف تھی اضافہ ہوگا، اس میں لیکن وہ بات انہوں نے اس کو شرعاً حرام کہا، وہ صرف میری ذات کے لیے کہا. اگر وہ علی العموم اس کو حرام قرار دے دیں تو ہم تو پھر فتویٰ دیں گے ان کے خلاف. ایک ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں جی آپ رات کے 3 بجے اٹھ کے یوگا کیا کریں، آپ کریں، جائز ہے، ہم کہاں روکتے ہیں آپ کو. لیکن کل آپ یہ کہیں گے جی یہ یوگا جو ہے یہ دین کا جز ہے، جو یوگا نہیں کرتا ہے اس کا دین خطرے میں ہے، تو ہم کہیں بھائی بھائی بس ٹھہرو یہاں، زیادتی کر رہے تم، بدعت. وہ چیز جو کہ نیکی کے کام، وہ بڑی خوشی سے آپ کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے. آپ 11ویں منائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے. آپ 12ویں 13ویں 14ویں منائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے. آپ درود پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، ہم آپ کو نہیں روکتے. آپ قیام و سلام کریں، کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ کے کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن ہماری آپ سے اس وقت لڑائی شروع ہو جائے گی جب آپ درود شریف کو اذان کا حصہ بنانے لگیں گے، اور آپ نے کہا نہیں ہے تو اذان کے ساتھ، اور بھی تو نے تو آج اذان ہی ٹھیک نہیں دی. اب ان مساجد میں جہاں کے درود شریف جو ہے اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھا جاتا ہے، وہاں کوئی اور آدمی اذان کہہ کے دکھائے، پٹائی ہو جائے گی اس کی بغیر اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس درود شریف کو، حالانکہ اگر پڑھتے رہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی پڑھے اذان سے پہلے پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، اس کو ایک ہم کہتے کہ بھئی جائز ہے کوئی حد. لیکن جب اس کو آپ دین کا جز بنائیں گے، اس پہ آپ ثواب مرتب کریں گے، اور نہ کرنے والے کو آپ کوسیں گے، تو پھر تو ہم آ جائیں گے، بھئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ 11ویں شریف مناتے رہتے، ہم آپ کو کبھی نہ روکتے، لیکن آپ نے کہا نہیں مناؤ گے تو بھینسیں مریں گی، اور نہیں مناؤ گے تو تم گستاخے اولیاء ہو اور تمہارا دین ناقص ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم دین تو تمہارا ہی ناقص ہو گیا. قیام و سلام تم کرتے رہتے، ہم آپ کو نہ روکتے، کبھی نہ روکتے، لیکن تم نے قیام و سلام کو فرض نماز سے بھی زیادہ اہمیت دے دی، اس کو دین کا جز قرار دے دی. ہمیں کہنا پڑا کہ نہیں بھائی یہ بدعت ہے، رک جاؤ، ایک اچھی بڑی چیز کو تم نے اپنے تشدد کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے تم نے اس کو دین کا جز بنا دیا، اب یہ بدعت ٹھہر گئی ہے. ذکر کے معاملے میں بھی جو اشکال اختیار کی گئی ہیں، بعض لوگ پاس انفاظ سے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ ذکر خفی کرتے ہیں، بعض لوگ ذکر جلی کرتے ہیں، اونچی آواز میں کرتے ہیں، بعض لوگ کسی انداز میں، یہ صورتیں سب جائز ہیں، دین کا جز نہیں ہے. اس معاملے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. اولیاء اللہ نے طریقے اختیار کیے، بالکل ایسی ہے جیسے کہ صبح کی سیر یا یوگا یا ڈائٹنگ. آپ جیسے کوئی آپ کو پرسکرپشن دے دیتا ہے، آپ کے لیے، آپ کے حالات کے لیے ایک چیز موزوں ہے، کر لیں. اوروں پہ تو نہ تھوپیں اس کو بھائی، اوروں پہ تو وہی چیز ہم لائیں گے جو کہ جرنیلی سڑک سنت کے مطابق وہ درست ہے. اس سے کیا ثابت ہے؟ اس سے بہت سی صورتیں ثابت ہیں، اتنی ثابت ہیں، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں حدیث میں آتے کان یذکر اللہ کل احیانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر میں گزارتے تھے. تلاوت ہو رہی ہے، یا قرآن کی شرح ہو رہی ہے، یا قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، یا کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یا بیٹھ کے ویسے ہی تسبیح فرما رہے ہیں، استغفار فرما رہے ہیں، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سب چیزیں زبان سے جاری ہیں. سفر میں روانہ ہوئے تو سفر کے اذکار ہیں، اور کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے خاص ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں اذکار کا، موقع بموقع، محل بمحل، جو سنت سے ثابت ہے، اور وہ اس قدر کافی ہے کہ اس سے ادھر ادھر ہٹنے کی اول تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہٹ جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کر لیتا ہے ہرس میں آ کے، تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، جائز ہے، لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ کہ اس کو دین کے مصدقہ دائرے سے باہر باہر رکھے. ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا ذکر ہر دم ہوتے رہنا چاہیے، زبان سے، دھیان سے، دل سے، روح سے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اصل ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتیں پن گھٹ پہ جاتی ہیں، پانی بھرتی ہیں، گھڑا ان کے سر پہ ہوتا ہے، لوٹتی ہیں، ہاتھ چھوڑے ہوئے چلی آ رہی ہوتی ہیں، یوں گھڑے کو پکڑ کے آنا مسلسل ایک ایک دو دو میل ممکن نہیں ہوتا، ہاتھ چھوڑ کے چل کے آ رہی ہوتی، راستے میں چڑھائی چڑھتی ہیں، اترائی اترتی ہیں، لیکن چڑھائی چڑھتے ہوئے قدم نپے تلے ہوتے ہیں، یہ دھیان دل میں ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا گر نہ جائے پانی والا، اترائی اترتے ہوئے بھی قدم نپے تلے ہوتے ہیں، یہ دھیان دل سے نہیں جاتا کہ سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے، اپنے خاوند کا رونا بھی روتی ہیں، سسکیاں بھی لیتی ہیں، لطیفے بھی، قہقہے بھی ہوتے ہیں، قہقہے بھی نپے تلے ہوتے ہیں، سسکیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ دھیان دل سے نہیں جاتا ہے کہ سر پہ کھڑا ہے کہیں گر نہ جائے۔ یہ ذکر ہے، یہی فکر ہے، یہی دھیان ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی سائی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں کہیں اس کی نظر سے گر نہ جاؤں، اس کی نظر کرم سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ کھٹکا ہر دم لگا رہے کہ میں اس کی محبت میں آگے کو بڑھوں، کہیں پھسل کے گر نہ جاؤں۔ یہ دھیان جو ہے اس کی محبت کا، یہ ذکر کی جان ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، جب تم کسی جماعت کے ساتھ جنگ کرو تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جہاد جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ حج جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سی زکات افضل ہے، کون سی نماز؟ سب کا جواب آپ نے ایک ہی دیا، وہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ قرآن مجید میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد جو ہے، یہ زبان سے ہو، دل سے ہو، جس شکل، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے۔ بعض لوگ خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، حضرت عمر فاروق اونچی آواز سے تلاوت فرماتے تھے، ابو بکر صدیق بہت دھیمی آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ اپنا اپنا مزاج ہے، طبیعت ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، اس لیے طبائع کے اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کو بالکل یہ وہ باٹا کی بنی ہوئی جوتوں کی طرح سے، جوتیوں کی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کو ایک ہی لگا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ طبائع الگ الگ ہوتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں تشدد نہیں برتنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو بھیجا فرعون کے دربار میں، اور جاتے جاتے ایک نصیحت فرما دی، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں غفلت نہ برتنا، اس میں سستی نہ کرنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن بشر سے روایت ہے، کہ یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، فقال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اسی عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام کے احکام بہت زیادہ لگتے ہیں، لگتا ہے میرے بس میں نہیں ہے میں سب پہ عمل کر سکوں، سب کا حق ادا کر سکوں۔ اخبرنی بشی، مجھے ایک چیز بتا دیں، اتشبس بے، جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، دانتوں سے پکڑ لوں، ایک بات جسے میں پلے باندھ لوں. تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پھر ایک کام کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور یہ زبان کا تر رہنا، بعض لوگوں نے اس غلط فہمی کا بھی ہمیں شکار کرنے کی کوشش کی کہ صاحب ذکر سے مراد صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے، ذکر سے مراد صرف اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی اطاعت، یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ذکر نہ کیا جائے. یہ صحابہ کرام بعض ان میں اونچی آواز سے بھی ذکر کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے. وہ صحابی جو غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے، دیکھیے میرے ذہن سے نام اتر گیا، ان کو بالکل ننگا کر کے ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا مکے سے، تو آ کے وہ حضور کے دروازے سے اونچی آواز پہ لا الہ الا اللہ. سیدنا عمر نے ان کو ڈانٹا کہ تم حضور کو ڈسٹرب کرتے ہو، تو حضور نے سیدنا عمر کو روک دیا کہ یا عمر، اس شخص کو جو کرتا ہے کرنے دو، یہ بہت قربان کر کے آیا ہے، بہت قربانیاں دے کے آیا ہے، مجھے بھی ان کا نام یاد آ جائے گا. سیدنا بلال کو جب ریت پہ، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا تو زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد احد. تو زبان کے ذکر کی بھی خود حضور نے تلقین فرمائی ہے نماز کے بعد، اذکار فاطمہ جنہیں آپ کہتے ہیں، تسبیحات فاطمہ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. بعض لوگوں کو آپ نے استغفار فرمایا کہ تم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو. بعض لوگ اتنے مشغول تھے کہ آپ نے کہا کہ تم رب اغفر لی 10 مرتبہ پڑھا کرو مختصر، لیکن وہ بھی 10 مرتبہ. یوں الگ الگ تباہے ہر ایک اس کی مزاج کے مطابق. تو یہ ذکر کا لسانی ہونا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، اس لیے فرمایا لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. کسی نے کہا کہ دخل ہے اس کو بہت کچھ میرے تڑپانے میں، وہ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں جو ایک صفت بیان کی گئی ہے وہ یوں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی. ابو رزین سے ایک صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ علیک بمجالس اہل الذکر وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ بِذِكْرِ اللَّهِ. دیکھو ابو رزین، یہ اہل ذکر لوگ، وہ لوگ جو ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کی مجالس کو اختیار کیا کرو، اپنے آپ پہ لازم کرو کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اہل ذکر کی ایسی مجالس یا ایسی صحبتیں یا ان کی ایسے حلقے ہوا کرتے